السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان الذی، پندرواں پارہ ہے اور سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باعث نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑنے والے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے ان پر تمہیں غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑا گروہ بنایا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلحا. اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے. ہم سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس آئیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں. اسا ربکم یرحمکم. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ویسا ہی کریں گے، یعنی عذاب. اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے. انھا ذل قران یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. یقیناً یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور اس کے برعکس وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ترکو نمبر ایک. اس کا عنوان کیا ہے؟ معراج، ایک انوکھا واقعہ. اب معراج ایک انوکھا واقعہ. ابتدا میں سورت کی ہم نے واقعہ معراج اور واقعہ اسرا جو ہے اس کے بارے میں بات دیکھی. اس میں ہمیں اس آیت سے تو دو باتیں پتہ چلیں. نمبر ایک کہ یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا. اور کیوں تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. پھر اس کے بعد ایک معجزانہ طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کا بچنا دیکھا کہ ایک کمزور سی کشتی جو تھی وہ اتنے پانی کے اندر بچ گئی، اور وہ لوگ جو اللہ کی ناشکری کرتے تھے ہم نے ان کو ڈبو دیا. اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے کچھ معجزانہ واقعات ہیں. اگر آپ پورے رکوع پہ غور کریں تو کچھ معجزے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، طوفان نوح سے کمزور کشتی کے سہارے پار لگنا، اور تیسرا بنی اسرائیل کے اوپر دو بار ایک ایسے حملے ہوئے کہ جس کے اندر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا، لیکن جب انہوں نے اپنی حالت نہ بدلی تو بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کے ذریعے سے تباہ کیا. اور آخر میں پھر قرآن پاک کی بات ہوئی، دو باتیں اس کے بارے میں. پہلی بات کیا ہے کہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر ہم ان ساری باتوں کی روشنی میں اگر اس رکوع کو دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اسرا ہے. چند باتیں اس کے بارے میں کہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس چیز کو خود بھی بہت ساری احادیث سے بھی اس کا خلاصہ ملتا ہے اور سیرت سے بھی، کہ جب ہجرت سے پہلے یعنی مکہ کے جو آخری دن تھے بہت ہی تکلیف دہ حالات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب فوت ہو چکے تھے جو دو بہت بڑے سہارے تھے، اور مکہ والوں کی دشمنی جو تھی وہ شدت اختیار کر چکی تھی، اور لوگوں نے آپ کو ہر طرح سے ستانا شروع کیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے ایک سیر کروائی تھی. اس سیر کے دو حصے تھے. پہلے حصے کا ذکر یہاں ہے، اور پہلا سفر کیا تھا؟ بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، یہ زمینی سفر تھا، براق کے ذریعے طے کیا گیا. اس سفر کو کہتے ہیں اسرا. اسرا کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ رات کو سفر کرنا. اس کے بعد اگلا سفر جو بیت المقدس سے ساتویں آسمان تک تھا، اس کا ذکر سورۃ نجم میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گی. لیکن اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے منظر دیکھے کہ جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دی. مثلا آپ کو مدینہ کی سرزمین دکھائی گئی، اصل میں اشارہ یہ تھا کہ اب آپ ادھر ہجرت کر کے آنے والے ہیں. قوم سمود کے دیار آپ نے دیکھے. پھر اسی طرح راستے میں کچھ جنت اور جہنم کے واقعات دکھائے گئے آپ کو. مثلا آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک فصل ہے اور اس کو کاٹتے ہیں، اور جو ہی وہ فصل کاٹ کے ابھی اس کے گٹھڑ بنا کے رکھتے ہیں ایک اور فصل تیار ہو جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، کہ ابھی ان کی پہلی کمائی پوری نہیں ان کو ملتی کہ اور کمائی ان کے لیے تیار ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح وہاں آپ نے ایک اور منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں کہ جہنم کا ایک منظر دیکھا گیا کہ جس میں کچھ لوگ ہیں تو ان کو پاس کھانا پک رہا ہے، ایک کھانا جو اس میں بڑی اچھی خوشبو اٹھ رہی ہے، لوگ اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو وہاں سے ہٹا کے بدبودار کھانا ایک جس میں سے بہت ہی گندی سمیل آ رہی ہے اس کی طرف مجبور کرتے ہیں کہ اس کو کھاؤ، اور چاروں ناچار ان لوگوں کو وہ کھانا پڑتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ وہ مرد یا وہ عورتیں ہیں جو گھروں میں اپنی جائز بیویوں یا شوہروں کو چھوڑ کے ناجائز اور گندی جگہوں پہ بدکاری اور زنا کے لیے جاتے تھے. چونکہ دنیا میں انہوں نے حلال کو چھوڑ کے حرام اختیار کیا، آج اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایسا ہی کھانا کھلا رہا ہے. بہت بڑی اس میں یعنی ایک وعید ہے اس بات کی کہ دنیا میں انسان جیسا گناہ کرتا ہے آخرت کے اندر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور منظر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں جیسے شیشے کے مٹکے ہوتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اس کے اندر ہیں جو اس شخص کو کاٹ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے یا سود کا لین دین تھا، تو آج وہی مال ان کے جسموں میں پیٹوں میں سانپ بن کے ان کو ڈس رہا ہے. بہت سارے واقعات ہیں، اگر اس پہ آپ تفصیلات سننا چاہیں پورا یہ یعنی اس موضوع پہ کیا کچھ ہوا تھا، لمحہ بلمحہ ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس جس میں یعنی رجب کے بناتے سے ہم نے اس کو کیا تھا، تو اس میں آپ کی تفصیلات اس کی دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم نے معراج کے سفر کے اندر سے وہ چیزیں دیکھنی ہیں. لکھیے، چند تحفے ملے تھے معراج کی صورت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ وقت کی نمازیں ملیں، توحید والوں کے گناہوں کی معافی کی خوشخبری ملی کہ جو توحید پہ مرے گا بالآخر وہ جنت میں جائے گا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں کم از کم ہوں گی بندہ مومن کی، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں. ہم سب کو اپنے لیے یہی جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی میں ان تحفوں کو قبول کر چکی ہوں، کس خوشی سے نماز پڑھتی ہوں، کیا واقعی مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میرے سے کوئی شرک نہ ہو تاکہ میرے ساتھ معاملہ جو ہے وہ آخرت کے اندر اچھے سے اچھا ہو سکے. اور اسی طرح کی واقعات ہمیں اپنی زندگی میں لینے ہیں. دوسری عمل کی بات جو ہم نے اس میں سیکھی حضرت نوح علیہ السلام کے حالات سے, تو وہ یہی سیکھی کہ حالات کیسے بھی ہوں ایمان والوں کی فتح ہوتی ہے. عملی زندگی میں کبھی اگر میرے ساتھ ایسا معاملہ آ جائے کہ حق پہ میرا ساتھ دینے والے بہت زیادہ نہ بھی ہوں, تو مجھے اللہ پہ توکل کرنا ہے. اور اگلی بات ہم نے اس کے جو بنی اسرائیل کے ناطے سے سیکھی کہ جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نہیں بدلتا. آج مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اس میں ایک عبرت کی بات ہے کہ دو بار بنی اسرائیل پہ دشمن نے حملے کیے اور ان کو نیست و نابود کر دیا, اس کی وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں کی کتاب سے دوری. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ہمیں بتا دیا کہ اگر آج مسلمانوں تمہیں سیدھا ہونا ہے تو ان نہاذل قرآن یحدی للتی اقوی اقوام, تو یہ ہے کتاب, اس کو تھام لو سیدھے ہو جاؤ گے. اور جس نے اس کتاب کو چھوڑا اس کی زندگی میں بہت سارے ٹیڑھے راستے خود بہت کھلنے آتے ہیں. چلیے رکوع نمبر کو دیکھتے ہیں. دو کو وید الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا, اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح, انسان ہے ہی بڑا جلد باز. ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں, رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو, اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو, اور ہر ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, ہم نے ہر انسان کی بھلائی اور برائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے, اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. پھر اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنا حساب خود لے لو, یعنی لو خود اپنی ہی کتاب کو پڑھ لو, آج تو تم خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہو. من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, جو راہ راست اختیار کرے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے, وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے, اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے. ہم سب کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لادے گا. اور ہماری یہ سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے, اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اسے کیا پتہ چلا کہ عذاب تب آتے ہیں جب برائیاں کھلے عام ہونے لگتی ہیں. ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کیں, اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. من کان یرید العاجلا عجلنا له فیہا ما نشا, جس کا ارادہ اس جلدی والی دنیا کا ہوتا ہے اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دیتے ہیں, بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا. اور اس کے برعکس ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا, اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو, بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی. ہم ہر ایک کو بہم پہنچائے دے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعامات میں سے, تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں. انظر کیف فضلنا بعدہم علی بعد, دیکھ لو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے, اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے. لہذا لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تم برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ رہو گے۔ یہ تھا رکوع نمبر دو، اس کا عنوان کیا ہے؟ کتاب زندگی میں کیا لکھا؟ مختصراً کتاب زندگی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طریقے سے کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا دکھایا۔ شروع میں رات اور دن کے ناطے سے ہمیں چار باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، رات اور دن اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ رات بے نور ہے اور دن روشن ہے۔ دن اس لیے آتا ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور رات اور دن کا آنا جانا سالوں کے حساب کے لیے ہے۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ رات کے آنے کے بعد دن کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کی مایوسیوں کو امید میں بدلیں، کیونکہ جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے اسی طرح غموں کے بعد خوشیاں بھی آتی ہیں، بیماریوں کے بعد صحت بھی ملے گی، حالات بدلتے ہیں۔ امید کا پیغام ہے رات اور دن کے آنے میں۔ دوسری چیز جو ہمارے عمل کی ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ کیا واقعی ہم نے دن کو اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے رکھا اور رات کو آرام کے لیے رکھا، یا پھر ہم نے فطرت کا یہ قانون بھی توڑ دیا؟ انسان کی فطرت میں سرکشی ہے، لہٰذا وہ کسی بھی بانٹ پہ راضی نہیں، اور عموماً دن سو سو کے اور راتیں جاگ جاگ کے گزارتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے اگلا حصہ جو تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نامہ اعمال کا ایک عجیب منظر ہمارے سامنے رکھا۔ پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے کہ ہر انسان کا نام عمل اس کی گردن میں لٹک رہا ہے، اس کے گلے کا نیکلس ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر انسان کو خود کہے گا کہ تم اپنا حساب لو، اور حساب کی صورت میں پھر انسان یا تو جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا، لیکن دنیا میں یہ سب ہو کے رہتا ہے۔ میں اس آیت کو جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کتاب لکھ رہا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے کتاب زندگی۔ ہر نئی صبح ہمیں اس کتاب کا ایک نیا صفحہ کھول کے دے دیا جاتا ہے۔ سارا دن ہم اس میں اپنی سوچوں سے لکھتے رہتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، ایک ایک چیز اس میں درج ہوتی جاتی ہے۔ جب اگلا دن آتا ہے پہلا صفحہ پلٹ جاتا ہے، پھر ایک نیا صفحہ ہمارے ساتھ، اور ہر چیز لکھی ہوئی ہماری ساتھ ساتھ آسمان پہ پہنچائی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہی آئے گا کہ ہماری اس زندگی کی کتاب کا آخری دن ہوگا، وہ صفحہ آخری ہوگا، وہ ایسی ہی صبح ہوگی، نہ جانے وہ صبح کا وقت ہوگا یا شام کا، رات کا ہوگا کہ دن کا، اور ہماری وہ کتاب چھین لی جائے گی، نو مور۔ ہم بعد میں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے نام پہ کتنا کچھ بھیجیں، کتاب زندگی بند ہو گئی، لکھنے والے نے لکھنا چھوڑ دیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو مرنے والوں کے بعد پیچھے پڑھ پڑھ کے قرآن کے قرآن بھیجتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے امتحان کا کمرہ ہو، 3 گھنٹے گزر چکے، پیپر چھین لیا جو بھی تھا وہاں ایگزامینر، اور اس کے بعد گھر آ کے وہ پیپر لکھ لکھ کے تو اس کو کہے کہ اس کو بھی میرے اس میں ڈال دو، اس کو بھی اس میں ڈال دو۔ پیپر لکھنے تو کہے، ایک لفظ اگر آپ بعد میں کہیں کہ مجھے بھول گیا تھا، لاؤ میں اب لکھ دوں، تو کوئی لکھنے نہیں دیتا۔ تو اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا ہے اس کا نام عمل منقطع ہوتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں جو بعد میں فائدہ دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز بعد میں پڑھ کے لکھ کے بخش کے کسی بھی رنگ میں بھیجیں گے تو وہ ہم اپنے زوم میں تو بھیجیں، اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس آیت کو سنتے وقت جو بہت زیادہ تدبر کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک لکھ لیجئے کہ ہر انسان کو اپنی نحوست یا خوش بختی کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانا ہے، کیونکہ یہاں طائرہ کا لفظ ہے نا، تو طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور اسی سے پھر لوگ اچھی اور بری تقدیر کا بھی معنی لیتے ہیں، کہ یہ قسمت کا لکھا ہوا ہمارے خود اپنے گلے میں ہے۔ اچھا کریں گے تو کل اچھی جگہ جائیں گے، برا کریں گے تو بری جگہ جائیں گے۔ اصل بات کیا ہے؟ کہ انسان کو کسی دوسرے کو اپنے گناہوں کا ذمہ دار قرار دینا، उनकी वजह से जहन्नुम में जाने का तसव्वुर दिल में आना ये दुरुस्त बात नहीं। हर बंदा खुद अपने आमाल का जवाबदेह होगा। दूसरी चीज़ जो इस आयत के नाते से हमने सीखी वो क्या है कि आज तन्हाई में गुनाह करते हुए इस चीज़ का एहसास करना है कि कल सबके सामने ये गुनाह होता हुआ दिखेगा। और ये जो लफ्ज़ है ना इकरा किताबक, ये तो होश गुम करने के हैं। एक शख्स हो भी फेल, नाकाम भी है, और कहा जाए कि आओ स्टेज पे माइक लो और अपना रिजल्ट खुद अनाउंस करो। एक सूरत वो होती है, एक बड़ा मजमा है ग्रेजुएशन के लिए आए हुए लोग, नाम अनाउंस हुआ आपका, आप पीछे छुप गए, किसी ने आपको देखा ना किसी ने आपको जाना। और एक वो सूरत है कि स्टेज पे बुला के सब पहले आपको देखें और सोचें कि न जाने इनकी क्या काबिलियत थी कि इनको स्टेज पे बुलाया गया, और वहां आके कहा जाए कि ये है सबसे बदकिस्मत इंसान, महरूम तरीन इंसान। लिखिए अपने पास, क्या मैं क्यामत के दिन महरूम रहना चाहती हूँ? क्या मैं अपनी गुमराहियों का जिम्मा किसी और को करार दे सकूंगी? क्या क्यामत के दिन मेरे बोझ कोई दूसरा उठाएगा? और क्या मेरे पास उजर कायम हो चुका? ये अगली आयत बड़ी अहम है इसके साथ। अल्लाह ताला किसी को वैसे ही नहीं पकड़ते जब तक वहां कोई समझाने वाला, आगाह करने वाला ना भेज दे। क्या मेरे पास कोई आगाह करने वाला पहुंचा जिसने दीन की बात मेरे तक रखी, और फिर उसके बाद मेरा क्या रवैया था? और आगे देखिए कि फिर अगली आयतों में अल्लाह ताला ने अपना मकाफात अमल जो है कानून वो बयान किया है कि जब कोई बस्ती बुरा काम करती है तभी पकड़ में आती है, जब वो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वालों का रास्ता रोक दे, नबियों की नाफरमानी करे, तो फिर अल्लाह ताला के अजाब उनकी तरफ आते हैं। और फिर आखिर रुकू में अल्लाह ताला ने इंसान का एक और तरह से तज़किया किया है, और वो क्या है कि दुनिया चाहिए या आखरत। इनमें अगर आप इनको हाईलाइट कर लीजिए, आयत नंबर 18 और 19 और 20, तीन आयतों को, पहले एक किरदार हमारे सामने रखा गया कि जो आजिला को चाहता है। आजिला क्या है? दुनिया। दुनिया का लफ्ज भी दनूब से है और इसका मानी होता है करीब की चीज, हमें फौरन मिल जाती है, इसीलिए इसको दुनिया कहते हैं। अदना से भी हो सकता है क्योंकि हकीर बहुत है। पहले एक शख्स है वो जो सिर्फ दुनिया चाहता है, फौरी जो चाहो यहां ले लो। अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके साथ क्या फैसले हैं, लिख लीजिए, बहुत काम के हैं आपके बातें, क्योंकि दिन रात हम में से अक्सर इन्हीं चीजों के बीच में घूमते रहते हैं। पहली बात यह है कि जो शख्स दुनिया को चाहता है उसको दुनिया में उतना ही मिलता है जितना रब चाहे, नंबर एक उसके साथ मामला। दूसरी बात क्या है कि आखरत में जहन्नुम उसका मुकद्दर है। और तीसरी बात है कि धुतकारा हुआ जाएगा बुरे हालों में। इसके तकाबुल में एक लाइन लगा के या नीचे दूसरा शख्स लिखिए, एक दूसरा किरदार है जिसका इरादा आखरत में खैर पाने का है, लेकिन जो उसमें और पहले में फर्क है वो क्या है, वसाअलहा। आप आयत पे देखिए, जब दुनिया की बात हुई तो सही की बात नहीं हुई, कोशिश की नहीं, लेकिन आखरत के साथ कोशिश की बात हुई कि वो इसकी कोशिश भी करता है। तीसरी बात इससे पता चली, उतनी कोशिश जितनी के उसका हक है, जितनी देर आखरत में रहना है उतनी कोशिश करे। और चौथी बात उसकी शर्त क्या है कि वो मोमिन भी हो, ईमान की शर्त है। तो ऐसे शख्स के साथ क्या है, उसकी कोशिश की कदरदानी की जाएगी। अगर आपने इन दोनों लफ्जों के फर्क को महसूस किया तो दुनिया सिर्फ चाहत का नाम है, लेकिन आखरत सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगी, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, और उसके लिए ईमान की शर्त है। जो बंदा इरादे से कोशिश की सीढ़ी पे पहुंचेगा, और कोशिश से फिर आगे अजम और इरादों पे पहुंचेगा, ईमान की शर्त के साथ उसी की कोशिशों की कदरदानी की जाएगी। इस रुकू से इस दो बातों से हमें जो बात मिली, पहली बात क्या है कि दुनिया कोशिश के बावजूद उतनी ही मिलती है जितनी रब चाहे, और उसे ही मिलती है जिसे रब चाहे। मानशा लिमन जुन्नुरीत, ये दो शर्तें हैं, सिर्फ हम इख्तियार कर लेते हैं सबब को। दूसरी चीज हमने इसमें सीखी जो अपने अमल की थी वो क्या थी कि आखरत का सिर्फ इरादा नहीं, कोशिश भी करनी है, कितनी जितना वहां रहना है। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کو ایک مثال دے کے سمجھایا تھا کہ اگر سمندر ہو پانی کا جس کا کوئی کنارہ نہیں اور کوئی اس میں انگلی ڈبوئے، انگلی کے ساتھ جو پانی کے قطرے لگیں گے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ پیچھے سمندر جس کا کوئی انتہا نہیں وہ آخرت ہے۔ تو اب کوئی سوچ لے کہ قطرہ پانے کے لیے سمندر چھوڑے گا؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ قطرے جتنی دنیا پوری، اور اس کے اندر سے بھی ہمارے پاس تو شاید آدھا قطرہ بھی نہیں ہوگا، اس کو پانے کے لیے کتنی کوششیں ہیں، دن رات ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ مصروف ہے، بچہ بھی مصروف ہے، بڑے بھی مصروف ہیں، عورت بھی اور مرد بھی، کیا ہے کوششیں ہیں دنیا کو پانے کی۔ کوئی دنیا میں پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی دنیا میں کمانا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے، لیکن پھر اس آخرت کے لیے ہماری کتنی سخت کوششیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کو اپنی کوششوں کا جائزہ لینا ہے، کیا واقعی ابھی تک آخرت کی اتنی کوشش کر لی میں نے جتنی کہ کرنی تھی؟ کیا ہفتے میں ایک گھنٹہ قرآن سننا، یا دن میں ایک گھنٹہ لگا کے پانچ نمازوں کی ادائیگی، کیا یہی ہے حق، اس سے جنت مل جائے گی؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے نا تو باقی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ بس آپ کسی چیز کو بہت زور لگا کے اوپر لانا چاہ رہے تھے، کھینچتے 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 آدھے راستے میں آپ کا سانس پھول جائے، آپ کے بس نو مور، میں نہیں کر سکتی، کیا ہوگا؟ جب آپ چھوڑیں گے نا وہ واپس نیچے گرے گی، آپ کی آدھی محنت بھی ضائع ہو گئی۔ محنت کب پوری ہوتی ہے؟ جب آخر تک وہ چیز اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آخرت کے لیے تھوڑی کی ہوئی کوششیں بھی ضائع ہو جائیں گی جب وہ ایک مطلوبہ معیار کو نہیں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے، کتاب زندگی کو بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کے اندر برکت دے دے۔ چل رہے ہیں تو دوڑیے، دوڑ رہے ہیں تو ہانپیے، یہی جملہ یاد رکھیں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، نہ جانے کس وقت یہ کتاب زندگی ہم سے چھین لی جائے۔ اگلا رکو دیکھتے ہیں، رکو نمبر 3 ہے یہ، وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا۔ واغفظ لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توازو کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف سے اور بیجا خرچ سے بچو، بیجا خرچ کرنے والے شیاطینوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے تو بھی چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے، یعنی برے حال میں۔ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے رکوع نمبر 3، اس کا عنوان کیا ہے؟ اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اور اسی کے اوپر آج کی ہماری یہ کتاب بھی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں۔ اس کے اندر ہم نے اجتماعی زندگی کی کچھ بنیادیں دیکھیں۔ پہلی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا، تعلق باللہ، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اس کے بعد کچھ معاشرتی احکامات دیے گئے، جس میں سب سے پہلا حکم والدین کے بارے میں تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ उनके साथ अपने रवैये में चार किस्म की बातों पे गौर करना है आज हमने इंशाल्लाह ताला। नंबर एक बात क्या कही कि जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ तक ना कहो, छिड़क कर जवाब ना दो, एहतराम से बात करो, नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक जाओ और इनके लिए दुआ करो कि रब रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर इसके बाद इन्हीं अहकामात में रिश्तेदारों के हक की बात हुई, मुसाफिरों के, मिस्कीन के, और फिर आखिर में फजूल खर्ची से बचाया गया। और अगर किसी की हाजत पूरी ना कर सको तो नरमी से जवाब दे दो। और आखिर में बड़ा प्यारा असूल बताया खर्च करने के नाते से कि ना तो बिल्कुल बुखल करो कि ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी ना करो अपनी और घर वालों की, और ना दूसरों को इतना कर दो कि फिर तुम्हारे पास अपने लिए कुछ ना बचे। बहुत ही प्यारा रुकू है अमल के नाते से। हमने इसको सुनने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इन तमाम अहकामात पे अमल करने की दुआ मांगनी है रब से कि अल्लाह मुझे इस पूरे के पूरे खुलासे के ऊपर अमल की तौफीक दे। दूसरी चीज़ जो इस रुकू का एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है वो क्या है कि वालिदैन के साथ हमारा ताल्लुक। मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि माँ बाप और औलाद अजीब ताल्लुक है, दुनिया के तमाम ताल्लुकात से अछूता और मुनफरिद। कैसे? दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाता है और उनके दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटता। दुनिया में आप किसी को रिश्तेदारी कायम करते हैं, एक ख़ास मुद्दत के बाद आप खाला बन सकते हैं, मामू बन सकते हैं। किसी की भाभी कब बनता है? इंसान जब शादी होती है। बीवी कब बनता है? जब उम्र के कई हिस्से गुजर चुके होते हैं। लेकिन माँ बाप के साथ ताल्लुक और औलाद के साथ ताल्लुक दुनिया में आने से पहले शुरू होता है। इस्लाम ने इंसान को जो अदब सिखाया वो ये है कि अल्लाह की ज़ात के बाद अगर इंसानों में किसी के उस पर एहसानात हैं तो वो उसके माँ बाप हैं। और मैंने इस चीज़ को बहुत शिद्दत से महसूस किया कि आज के इस दौर में इस चीज़ की बहुत कमी होती जा रही है। जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे उसका कुछ और ही जवाब देते हैं जो नाकाबले बयान हद तक के जवाब होते हैं। एक किसी ने शेयर किया अपने साथ कि जब हमने बच्चों को एहसास दिलाया कि मैंने आपके लिए ये किया और इस तरह और दिस एंड दैट, तो उन्होंने कहा कि ना करते पैदा, आपने अपनी खुशी के लिए किया, वो आपकी खुशी थी, वो आपने लज्जत उठाई, आप हमें पैदा ना करते। आप सोच सकते हैं कि ये वक्त आएगा, और इससे भी बुरा वक्त आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि औलादें इतनी नाफरमान हो जाएंगी कि लोग बे औलाद शख्स को रश्क से देखेंगे। जी क़यामत से पहले ऐसा होकर आज हो रहा है। जिसकी औलाद नहीं है ना उसका एक गम है, लेकिन जिसकी औलाद है उसके गम उतने ही ज़्यादा, और जितनी औलादें बड़ी होती हैं गम भी बड़े हो जाते हैं। आज तरजीहात बदल गई। पहले माँ बाप बच्चे जो थे वो माँ बाप की खुशी का ख्याल रखते थे कि माँ बाप को खुश रखना है। आज माँ बाप जो है वो बच्चों के पीछे लगे हुए होते हैं कि उनकी खुशी का ख्याल रखें। पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, आजकल माँ बाप बच्चों से डरते हैं। पहले माँ बाप के गिर्द जिंदगी के फैसले घूमते थे, जहाँ बाप को जाना है वहाँ जा रहे हैं। आज के दौर में बच्चों को एक सेंट्रल पॉइंट बन गए, और नतीजा क्या हुआ कि वो सब बातें निकल गई दिल से जो होनी चाहिए थी। मैंने एक इस तरह की एक्टिविटी की, यंग लड़कियों की क्लास थी, तो मैंने इसी मौजू पे बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आप महसूस करते हैं, यानी क्योंकि जब मैं यहाँ आई ना, जब मैंने वेस्ट में आके शुरू किया पढ़ाने का, तो शुरू में मेरा ताल्लुक किसी यानी इसी यंग क्लास के साथ एक हुआ। मैं एक वीक में क्लास लेती थी। अब मुझे बड़ी मुश्किल होने लगी कि जब मैं पाकिस्तान में, हमारी एक आम आदत थी किसी को जज्बाती करना हो, उसको इमोशनल करना हो, तो माँ बाप की मोहब्बत की बात कर देते हैं कि जैसे आपको अल्लाह से अपने माँ बाप से मोहब्बत है, इसी तरह अल्लाह ताला को आपसे। जब मैं यहाँ की ये मिसाल देती थी तो बिल्कुल मुअसर नहीं होती थी, यानी मैं जितनी भी कोशिश करती बच्चे जो थे वो इस पे इमोशनल नहीं होते। इट्स ओके। फिर मैं पूछती थी डू यू लव योर पेरेंट्स? यस। इट्स ओके। कितना? इट्स ओके। एक बच्ची थी, वो मुझसे सवाल करने लगी, बहुत पहले की बात है ये, बिल्कुल इब्तदाई दिन थे मेरे आने के और मेरे लिए ये कल्चर बहुत नया था। कहने लगी आई लव अ गाय, ही लव मी, आई लव हिम। 14 या 13 साल की बच्ची थी उस वक्त। आप सोच नहीं सकते कि कितनी छोटी उम्र थी। कहने लगी, मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ, वो मुझसे करता है, मैं उससे करती हूँ। और सारा स्ट्रेस उसका दो बातों पे था कि वी वॉन्ट टू मैरी, यानी हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम शादी करना चाह रहे हैं, और वो मुस्लिम है। तो क्या मेरे माँ बाप को हक, मेरे बाप को हक पहुँचता है कि मुझे उससे मिलने से रोके? ये उसका सवाल था और मैं कांप गई। और मेरे लिए तो उस वक्त ये चीज़ आम नहीं थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हें अगली दफ़ा जवाब दूंगी। बहुत ही ज़्यादा दूरी देखी जहनों में, सोचों में, और ख़ास तौर पर जब बच्चों की ज़िंदगी में भी कुरान नहीं आया होता। मैंने उन्हें कहा कि आप सोचें आपके माँ बाप के आपके ऊपर कितने एहसान आते हैं। तो एक दिन जो बात हुई, मैंने सबको एक एक्टिविटी दी। मैंने कहा आप सोचें कि जब आप पैदा हुई थी, अल्लाह आपके माँ बाप आपको पकड़ते, ट्रैश बैग में डालते और बाहर ट्रैश कैन में फेंक देते, आप कुछ कर सकती थी उनका? इस मिसाल से मैंने देखा कि वैसे काफ़ी देर तक उन पर असर रहा कि उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कम अज़ कम किया कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए वाकई कुछ किया है। अदरवाइज़ आप देखिए कि ठीक है, बच्चे मोहब्बत भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन एक फितरी रुझान है। एक बच्ची थी हमारी क्लास में, उन दिनों में ही आती थी, वो कन्वर्टेड थी, मुस्लिम हुई। तो हमने ऐसी बात करते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम बताओ कि क्रिश्चियनिटी में पेरेंट्स के लिए क्या अलग से कोई चीज़ है? तो कहने लगी, नथिंग। जस्ट जैसे आप दूसरों के साथ नाइस हैं, वैसे आप उनके साथ भी नाइस रहे, लेकिन हम जब चर्च में जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कोई टॉक पेरेंट्स के नाते से नहीं दी जाती, बस तुम अच्छे हो तो सबसे अच्छे रहो। तो लिहाजा असल बात क्या है कि यहां जो बात हुई माँ बाप की, मैं इसको सोचती हूँ कि किसी के कलाम का सबसे जो एक हल्का सा सख्त दर्जा होता है वो उफ का होता है। गर्मी लगती है तो हम कहते हैं उफ बड़ी गर्मी है, एक लामहाला तौर पर मुंह से निकल जाता है। भूख लगे, उफ बड़ी भूख लगी है, माँ बाप के सामने वो उफ नहीं कहना तो कहाँ फिर उन पे शाउट करना, कहाँ उन पे चिंघाड़ना, कहाँ उनको जर खरीद समझना। एक और रिवाज याद आ गई कि नबी सल्लम ने फरमाया कि क्यामत नहीं आएगी जब तक लौंडी अपने आका को न जने। तो लोग बड़े हैरान हुए कि लौंडी अपने मालिक को कैसे जन्म देगी, फिर वो लौंडी कैसे रही? तो आपने फरमाया कि वो वक्त वो होगा कि जब औलादें माँ बाप को एक इस तरह ट्रीट करेंगी जैसे लौंडी अपने आका के सामने होती। यानी मतलब इसका ऑपोजिट है कि औलाद आका होगी और माँ बाप लौंडी और गुलाम बन जाएंगे। और मैंने इसमें देखा है कि बाज़ दफ़ा माँ बाप की एक्स्ट्रा केयर भी होती है। बच्चे माँ को लेके आती हैं तो स्कूलों में पीछे उनका बस्ता पकड़ा होता है, उनके जूते हाथ में रख रही हैं। क्यों भाई, बच्चा पीछे आगे है, माँ पीछे है। बचपन से ये रुझान जो है ये कायम करने की ज़रूरत है कि हमें इनके साथ कैसा करना चाहिए। ख़ास तौर पे यहाँ चूँकि बात करने के अंदाज पे बात है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि मैं जानती हूँ, जैसे पहले भी मैंने उनकी मिसाल दी, मिसाल अच्छी है तो इसलिए मैं नाम भी दे देती हूँ, डॉक्टर फजल अलाई साहब जिनकी किताब भी आप पढ़ रहे हैं। तो वो अपने बच्चों, अपनी बीवी को उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है। अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए और अल्लाह की रहमत से बहुत कुछ है कि वो कहती हैं हमारी भाभी भाभी हैं, वो उनकी बेटी हैं, तो वो बताती हैं कि जब हम बचपन में अगर बोलते हैं ना, जैसे बच्चे माँ के सामने ऊंची बोलते हैं मम्मी ये दे दो, तो उन्होंने हमारी अम्मी को सख्ती से मना किया हुआ था कि जब ये बच्चा ऐसे बोले तुमने इसकी बात का जवाब नहीं देना। अपनी बूढ़ी माँ के सामने बैठ बैठ के बच्चों को दिखाते थे कि बेटा ऐसे माँ बाप के सामने बैठते हैं। हमने खुद उनके बारे में सुना है कि अपनी माँ का नाक पोंछ पोंछ के उतार फेंक कर करते थे चीज में, और उसकी आंखों के अंदर पानी आए हुए को साफ करते थे और यूं बैठते थे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने ये चीज़ तो मैंने अपने शोहर को भी देखी है कि जब ये अपनी माँ के सामने बैठते हैं तो किस हाल में होते हैं, कैसे लगता है कि जैसे एक वाकई गुलाम है और अपनी आका के सामने बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब वाकई बच्चों की ज़िंदगी में दीन होता है। ये बातें एक दिन में नहीं आती हैं, आप आज जाके कहें कि ये बच्चे कितने बुरे मिले, हमारी किस्मत ऐसी थी, नहीं, वो मेहनतें और वो कोशिशें भी जो हैं, किस तरीके से बच्चों में ये अख़लाक आता है। हमने उनका वो दीन, जो दीन सिखाना था, जिसने माँ बाप के हक देने थे, हमने उसको डाल दिया पीछे, हफ्ते में एक दिन दो दिन और बाकी सारा महीना सारा हफ्ता वो कुछ और सीखते हैं। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा क्या है कि ये तब्दीली कब आएगी? कि जब हम बच्चों को दीन के साथ जोड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारा एक है कोशिश कि हम लोग इसके बाद रमज़ान के एक इंग्लिश में कोर्स शुरू कर रहे हैं बच्चियों के साथ, कि जिसमें उनको कुरान की तफसीर जैसे आजकल आपको दिया जा रहा है टू दी पॉइंट, इस तरह उनको टू दी पॉइंट पॉइंट्स के अंदर दे के। तो असल ये कि जब कुरान सामने खुलेगा तो फिर बात बनती है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं जो इंसानों की ज़िंदगी में तब्दीली पैदा करे। اور یہ دعا تو ہمیشہ کی دعا ہے، اس کو اپنی زندگی میں حصہ بنا لیں اپنی دعاؤں کا، کبھی شعور کے ساتھ دعا مانگیں اور یہ دعا آپ کی زبان پہ رہنی چاہیے۔ میں نے یہ بھی تجربہ بہت تلخ کیا، میں نے بچوں سے پوچھا اس دعا کے بارے میں، نہیں پتا تھا، لوگ نہیں پڑھتے، میں نے کہا کھول کے پڑھو، نہیں پتا تھا کہاں تھی، اور جب پڑھانے کی کوشش کی تو ٹوٹ ٹوٹ کے یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ لفظ تھوڑے سے مشکل دکھنے میں لگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی آنٹی۔ مجھے ایسے لگا کہ ان کے ماں باپ دنیا میں سب سے خالی ہاتھ ماں باپ ہیں کہ جن کے بچے دعا نہیں پڑھتے۔ اور اسی دعا کے ساتھ ایک مجھے بڑا جذباتی واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہمارے ہاں فیملی تھی، وہاں جہاں پاکستان میں تھے، تو بہت نیک فیملی، اور انہی کی وجہ سے بہت گھروں میں خیر پھوٹی، درس ہوتا تھا، تو بچے حافظ تھے۔ جب ان صاحب کا انتقال ہوا، اب شہر کے معروف لوگوں میں سے تھے، بڑے بڑے عالم وہاں موجود تھے جو ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھے، لیکن عین جنازہ جب تیار تھا تو 17-18 سال کا بچہ ینگ آگے آ گیا، کہنے لگا میں جنازہ پڑھوں گا اپنے باپ کا۔ اب کون بولے اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ یقین کریں کہ اس لڑکے نے جو باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، مسجد میں ممبر پہ وہ پڑھ رہا تھا، اس کی مائک پہ تھی، اور پورا ہمارا علاقہ جو تھا اس کی چیخوں اور اس کے رونے سے گونج رہا تھا کہ رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ، رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ۔ میں نے کہا آج ان کو پھل مل رہا ہوگا اس بچے کی جو محنتیں انہوں نے کی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ زندگی میں اولاد کو جب ہم رب سے کاٹتے ہیں نا تو وہ ہم سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ لکھ لیں، ہم نے اپنی اولادوں کو کٹی پتنگوں کی طرح چھوڑا، رب سے نہیں جوڑا تو وہ ہم سے بھی نہیں جڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کرے، ہمیں خود ہی اصلاح کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو آگے کر سکیں۔